있다 그러나?
ये तुम करो
محفل اور یہاں جو درود و سلام اور مرثیہ نہا جو خواتین پڑھتی ہیں ان سب کے گزشتگان کے لیے جو موجود ہیں ان کے سب کے گزشتگان کے لیے اور گزشتہ تقریباً یہ 15th year ہے جو ہم یہاں پر ایک اس امام بارگاہ میں اس کو امام بارگاہ میں کنورٹ ہی درحقیقت اس کمیونٹی سینٹر کو میں نے کیا تھا. تو ایک نوجوان جس نے azadari.com بنائی, اس کے بعد پھر حسینیت.com میں وہ کنورٹ ہوئی. مسلسل ہماری تقاریر کو یہاں کی بھی اور کراچی کی بھی اور ڈالتا رہا علی اسد. اس نے خصوصی طور پر کہا کہ اس کے والد کی یہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے. یہ سارے دنیا میں جو انٹرنیٹ پر تقریر جاتی ہے یہ علی اسد وہ تقریریں ہماری ڈالتا ہے. سارے حاضرین محفل کے گزشتگان کے لیے, سارے پڑھنے والوں کے گزشتگان کے لیے اور میرے والد کے لیے سورہ فاتحہ. اللہ من الشیطان اللین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل لكل واحد من هما هد مجود وامتا ممدودا الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم محمد بالدعوه النبويه والسوله الحيدريه والاسمه الفاطميه والحلم الحسنيه والشجاعه الحسينيه والصبر السجاديه والاوصار الباقريه والمحاصر الجعفريه والعلوم الكاظميه والحجد الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله
محمد
صلى الله محمد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف قال ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد صلوات عزیزان گرامی ایک ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ جیسے ہی محرم کا پہلا دن ہوتا ہے تو مبارکبادوں اور آنے والے سال کی دعاؤں اور اس سال نئے سال کی دعا کا ایک عجیب و غریب قسم کا سیلاب سومر ڈالتا ہے. یہ سیلاب ایک سوال کرتا ہے کہ جب نیا سال ہے تو اسے ہنسی خوشی کیوں نہ منایا جائے, اور دوسری جو بات لوگوں کے اندر آتی ہے وہ یہ ہے کہ واقعی کربلا کوئی تاریخی واقعہ تھا, اس کا دینی معاملہ تو نہیں ہے, تاریخ گزر گئی, سال کو ہنسی خوشی منانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ استقبال محرم کے طور پر ایسا ہیٹ لٹریچر سامنے آتا ہے اور اب سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ 1500 سال کے تاریخی سفر کے باوجود مسلمانوں کے دلوں اور ان کے ذہنوں میں پیغمبر اور پیغمبر کا مشن ہی شاید کلیئر نہیں ہو سکا, اور پیغمبر کے مشن کو بچانے کی اس تحریک کی پرپیچول مخالفت ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے. بڑی اہم بات ہے کہ زمانے جاہلیت سے 4 مہینے بہت محترم سمجھے جاتے تھے, رجب کا مہینہ, ذیقعد کا مہینہ, ذلحج کا مہینہ اور محرم کا مہینہ. اب محرم اور ذلحج بیک ٹو بیک ہیں. ذلحج ختم ہوتا ہے ایک قربانی پر جو اطاعت کے بدلے میں وجود میں آئی, लेकिन वो कुर्बानी मटीरियलाइज नहीं होती। मुहर्रम शुरू होता है एक ऐसी कुर्बानी से कि जो इताअत के बदले में वजूद में आई और वो कुर्बानी मटीरियलाइज हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि दीन का मंशा या उसकी फिलॉसफी को अगर दो लफ्जों में बयान करना चाहूं तो वो है इताअत और कुर्बानी। और परवरदिगार कामयाबी का जाम उन्हीं के सुपुर्द करता है जो इस इताअत की राह में सरफरोशी का सफर इख्तियार करते हैं। लिहाजा जो लोग हंसना चाहें, खेलना कूदना चाहें, उनके लिए मैदान खुला हुआ है, लेकिन जो इताअत का सफर तय करना चाहते हैं उनके लिए इस माह की कुर्बानी से दिल में और रूह में वो गुदास पैदा होता है उस गिरिये के जरिए से जो उस कुर्बानी की वजह से वजूद में आया कि जो गिरिया उनको इताअत इलाही की तरफ मायल करता है। नाचने वाले नाचते रहें, कूदने वाले कूदते रहें, इताअत इलाही का सफर तय करने वाले इस शहादत से इंस्पिरेशन लेकर अपने दिल की गहराइयों में उस इताअत को उतारते हुए कि सर रख दे अपने अल्लाह की बारगाह में और फिर एक गोशाए चश्म से कहे इलाही कद वफ़ै तो बहदी ओ हो बहदेगा, परवरदिगार मैंने अपना वादा पूरा किया तू अपना वादा दो। अबुल कलाम आजाद ने बहुत कुछ लिखा और इस 100 साल की तारीख में जिन्हें हम कंटेम्प्रेरी राइटर्स और रिसर्चर्स या कम्युनिटी लीडर्स के तौर पर पहचानते हैं, अबुल कलाम आजाद का एक बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने अल बलाग और अल हिलाल के नाम से मुसलसल अनडिवाइडेड सब कॉन्टिनेंट या हिंदुस्तान में रिसाले निकाले जिसके अंदर उन्होंने बड़ी कसरत के साथ इस वाकये करबला और तहरीक करबला के बारे में लिखा। तो उन्होंने उसमें लिखा कि ये वाकये करबला इमाम हुसैन का कोई शख्सी वाकया नहीं है बल्कि ये असल हकीकत दीन है। वो हकीकत दीन जिसका जहूर इस्माइल से हुआ और वो तारीख का तवील सफर तय करते करते कहीं गुम हो गई थी और हुसैन ने जिसे अपनी सरफरोशी से दोबारा जिंदा कर दिया। गरीबों सादाओ रंगी है दास्तान हरम नहायत उसकी हुसैन और इत्तदा इस्माइल। शरारत ये की जाती है कि उस दास्तान को जिसे इस्माइल ने शुरू किया और हुसैन ने उसे तकमील पर पहुंचाया, जब बात जुबे अजीम पर आती है तो जुबे अजीम के खाते में इस्माइल को डाला जाता है और शहादत के खाते में हुसैन इब्ने अली को डाला जाता है। जबकि कुरान का वाज़े अल्फाज में इस पर अपना फैसला है कि वो कुर्बानी वो इताअत की थी, वो सब्र था इताअत का जिसे कबूल किया गया लेकिन उसे एक ऐसी कुर्बानी में तब्दील किया गया जो जुबह अजीम है, वो जो अजीम तर वतरक नाले है फिलाफरीन और उसे आखिर में आने वालों के लिए बाकी रखा। किसकी नस्ल में से? उसी नस्ल इस्माइल में से। अब बहुत कंफ्यूजन जुबे अजीम, मेरे साथ खुद एक वाकया हुआ 2 साल पहले नियो टेलीविजन के ऊपर मुहर्रम का एक प्रोग्राम था और वहां पर मेरे साथ एक नासिबी पार्टिसिपेंट भी मौजूद थे और जब मैंने कहा कि यह कुर्बानी जुबे अजीम है तो वो मुझ पर पल पड़े लाइव प्रोग्राम में कि आपने नबी की ब्लैस्फेमी कर दी और आपने इस्माइल के मर्तबे को घटा दिया और हुसैन इब्ने अली जो नबी नहीं है उनके मर्तबे को बढ़ा दिया। तो ना मैंने किसी के मर्तबे को घटाया ना मैंने किसी के मर्तबे को बढ़ाया, जिसको कुरान ने जहां रखा मैंने तो उतना ही बयान कर दिया। تو یہ بات اس وقت سے میرے ذہن میں, اور پھر یہ مسلسل میں دیکھتی ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے سے شہادت امام حسین علیہ السلام کے لنک کو زبہ عظیم سے توڑنے کی مسلسل کوشش, کہ اس کو تاریخی واقعے کے طور پر ثابت کیا جائے, اسے ایک شہادت کے طور پر بھی قبول کر لیا جائے, لیکن اسے زبہ عظیم کے قریب نہ جانے دیا جائے. ہم ان تقاریر میں مانیے زبہ عظیم کے عنوان سے اپنی گزارشات آپ کی پیش نظر کریں گے کہ اس شہادت کا مقصد اور اس زبہ عظیم کی فلسفی کیا. میری پوری کوشش ہوگی کہ جتنا کچھ میری چھوٹی سی عقل میں آتا جاتا ہے اتنا ہی میں آپ کو اپنے پورے زیسٹ اور زیل کے ساتھ آپ کے اذہان کی طرف اسے ڈلیور کروں. اطاعت اور قربانی, یہ اسلام کا فلسفہ حیات ہے. اگر آپ دنیا کی معمولی قربانی کی طرف بھی توجہ ڈالیں, جو آپ نے ابھی ذلت کے مہینے میں قربانی دی, تو تلاش اس بات کی ہوئی کہ جانور بے عیب ہونا چاہیے, عیبدار جانور کی قربانی نہیں ہوتی. یہ معمولی یعنی ایک ریچول یا ایک سنت کی عمل پر پیرا ہوتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ بے عیب جانور بھی قربان ہو, لیکن جب اللہ کے عشق کی راہ میں قربانی دی جائے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ عیب دار لوگوں کی قربانی قبول کرے گا؟ اللہ عیب دار لوگوں کو اس دنیا کے عیش و آرام کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے تاکہ وہ دل بھر کر اس دنیا سے فائدہ اٹھائیں, لیکن ان کو اس بات کی توفیق نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی راہ میں کچھ قربان کر سکیں. قربانی توفیق الہی سے ہوتی ہے. اب دیکھیں, ہم آپس کی گفتگو میں بھی بار بار کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو توفیق دے, نیکی کی توفیق دے, سچ بولنے کی توفیق دے, کسی کی مدد کرنے کی توفیق دے. یہ ساری باتیں, یعنی ہم یہ کیوں کہتے ہیں توفیق دے؟ یعنی نیکی کرنا اللہ کی توفیق سے مشروط ہے, کسی کی مدد کرنا اللہ کی توفیق سے مشروط ہے, سچ بولنا اللہ کی توفیق سے مشروط ہے. اب یہ چھوٹے چھوٹے یا روزمرہ کے ورچوز جو ہیں وہ توفیق الہی سے مشروط ہوں تو وہ اطاعت کی راہ کی قربانی کہ جہاں کوئی سر کٹائے وہ توفیق الہی کے بغیر ممکن نہیں, تو وہ شہادت. اور پھر یہ دیکھیے, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ نیک لوگ کیوں مصیبتیں اٹھاتے ہیں. اب یہ بھی تاریخ کا ایک بڑا عجیب و غریب فیصلہ اور فطرت کا کہ آپ ہمیشہ یہ دیکھیں گے کہ جتنے نیکی کے راہوں پر چلنے والے انبیاء ہوں, اولیاء ہوں, اوصیاء ہوں, آئمہ ہوں, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو نیکوکار اور سب سے زیادہ زندگی میں مصائب اور مصیبتیں ان کے لیے ہیں. کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی راہ کی اطاعت میں جب انہوں نے قدم رکھا تو انہوں نے قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا. تو لہذا اللہ اس کی قربانی قبول کرتا ہے جو نیک ہوتا ہے, اس کی سرفروشی کو مانتا ہے جو تابع دار ہوتا ہے, اور باقی لوگ کسی کے بھی پیالے چاٹیں. خدا جان فروشوں کو پسند کرتا ہے, دانش فروشوں کو پسند نہیں کرتا. تاریخ بھری ہوئی ہے دانش فروشوں سے, لیکن جو جان فروش ہیں جب وہ جان کا سودا کرتے ہیں تو یہ بھی بڑی حقیقت ہے کہ ان کی جان برباد نہیں ہوتی. دانش فروشوں کی دانشیں برباد ہو جاتی ہیں. مرنا تو ہر ایک نے, کوئی کسی طرح گزر جاتا ہے, کوئی کسی طرح مر جاتا ہے, لیکن جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کے لیے آتا ہے اس کی جان کی بقا کی ضمانت قرآن یہ کہہ کر دیتا ہے, بلا تقول لمن یقتر فی سبیل اللہ امواتا بلا احیاء عند ربہم یشرون. تم ان لوگوں کو جو راہ خدا میں قتل کیے گئے مردہ نہ سمجھنا, وہ زندہ ہیں, ولکن لا تشعرون, تمہارے شعور کی منزل سے بہت اوپر. اور زندگی کی علامت کیا ہے؟ رزق. بلا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا بالاحیاء عند ربہم یرزقون. خبردار جو راہ خدا میں مقتول ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھنا, وہ زندہ ہے اور ان کی زندگی کی علامت یہ ہے کہ اپنے اللہ کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں. اب جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے ذبح عظیم کے مخالفین اپنے محاذ پر ڈٹ جاتے ہیں, ہیٹ لٹریچر سامنے آتا ہے. ایک تفسیر ہے احسن البیان, جو لوگ حج عمرہ وغیرہ پہ جاتے ہیں سعودی عرب تو وہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ بڑی مفت میں تقسیم ہو رہی ہوتی ہے احسن البیان. یہ پاکستان کے ایک ناصبیوں کے ایک اسکالر ہیں ہم اپنے رائٹ میں, صلاح الدین یوسف, ان کی لکھی ہوئی احسن البیان. انہوں نے ایک اور کارنامہ انجام دیا. اب میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ذبح عظیم سے رشتے کو کاٹنے کے لیے کیا کیا گیا. ایک رسالہ لکھا انہوں نے کربلا کی کہانی ابو جعفر محمد باقر کی زبانی, یعنی امام باقر علیہ السلام کے نام سے ایک کہانی گڑی, اور اس رسالے نے لکھا کہ امام باقر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرے خاندان اور ہمارے احباء اور بہت لوگوں نے میرے دادا امام حسین علیہ السلام کو اس سفر کربلا پر جانے سے روکا, لیکن وہ اس سفر پر جانے پر بنزد تھے. لیکن جب وہ کوفے پہنچے, کوفے پہنچنے سے پہلے راہ میں ہی تھے کہ انہیں اپنے بھائی جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی, تو انہوں نے واپسی کا تہیا کیا. ایسے میں جناب مسلم کے بھائیوں نے میرے دادا پر زور ڈالا کہ ہم اپنے بھائی کے قتل کا انتقام لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. تو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تمہارے بغیر اب زندگی کا مزہ نہیں, اور وہ اپنے چچا زاد بھائیوں کے پریشر پر آگے بڑھے. پھر اس کے بعد اس رسالے میں لکھا گیا کہ تین شرائط رکھیں امام حسین علیہ السلام نے جب آپ پہنچ گئے اور گھیرا میں آ گئے فوجوں کے, تو آپ نے کہا کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ تم مجھے جانے دو اور میں خود جا کر دمشق یزید ابن معاویہ کے ساتھ نیگوشیٹ کر لوں گا اور ہمارے درمیان کوئی راستہ نکل آئے گا. دوسری بات یہ ہے اگر تمہیں پسند نہ ہو تو دوسری یہ ہے کہ تم مجھے سرحدوں کی طرف نکل جانے دو, میں وہاں مملکت اسلامیہ کی سرحدوں کی حفاظت کروں گا دشمنوں سے. تیسری بات یہ ہے کہ جو تمہیں اگر دونوں باتیں منظور نہ ہوں تو میں واپس حجاز کا سفر کر لیتا ہوں. یہ تین باتیں سوشل میڈیا پر بھی بڑی تیزی کے ساتھ سرکولیٹ ہو رہی ہیں, کلپس بنا بنا کر یوٹیوب پر چھوڑے. تین باتیں امام حسین کو اچھا. اب ان بات اس شرارت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بات تو یہ ہے نا کہ میں پوچھے کہ اس شرارت کی ابتدا ہوئی کہاں سے کہ ایک رسالہ لکھ دیا جائے کہیں نہ کہیں سے کوئی ریفرنس. اب ان تینوں باتوں کو کس نے لکھا؟ تبری نے لکھا, ابن ہجر نے لکھا اور ابن تیمیہ نے لکھا. لیکن ابن ہجر ابن تیمیہ نے ایسی کوٹ کر دیا, ریفرنس نہیں دیا. یہ شرارت شروع کہاں سے ہوئی؟ تبری نے اس کا ریفرنس دیا کہ یہ شرارت زکریا بن یحییٰ آزری, ایک مجہول جھوٹا آدمی جس کا تاریخ میں کوئی نام و نشان نہیں ہے, اس کے نام سے یہ تین باتیں امام حسین علیہ السلام کے لیے گڑی جاتی ہیں. دوسرا نام جو تبری نے لکھا وہ خالد بن عبداللہ القصری, جو بنی امیہ کا مکے میں گورنر تھا اور جس کی ناصبیت کا عالم یہ تھا کو ممبر پر بیٹھ کر جب تک علی اور اولاد علی کو گالیاں نہیں دیتا تھا اس کی تقریر کی ابتدا نہیں ہوتی تھی, اس نے شرارت کی بنیاد رکھی. اور تیسری ایک عورت تھی ام حزام, جس نے ان تین باتوں یعنی یہ تین اس کے راوی ہیں اور ان میں سے تینوں کا حال یہ ہے کہ زکریہ بن یحییٰ ازری کا کوئی نام و نشان نہیں، ام حزام کون تھی کوئی نہیں جانتا، اور خالد بن عبداللہ القصری جس نے اس شرارت کا آغاز کیا اس کا خود بنی امیہ کے ہاتھوں جو انجام ہوا کہ کوڑے مار مار کر اس کو دنیا سے فارغ کر دیا بنی امیہ. پھر یہ بھی لکھا گیا اس ریڈ لٹریچر میں کہ جب امام حسین علیہ السلام راضی ہو گئے اس بات کر کے میں یدی یزید سے نیگوشیٹ کر لوں گا تو ابن زیاد درمیان میں کود گیا اور اس نے کہا کہ پہلے تو آپ، میں گورنر ہوں اور میں ریپرزینٹیٹو ہوں، اس کا جو دمشق میں ہے حاکم، تو آپ میرے ہاتھ پر بیعت کیجئے. تو امام نے اسے اپنے نسلی تفاخر کی بنیاد پر، اپنی بلند حیثیت اور اپنے نسل کی برتری کی بنیاد پر کمتر سمجھا کہ وہ عبیداللہ اپنے زیاد کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، نیگوشیٹ کرتے، لہذا اس جھگڑے کا آغاز ہوا. یعنی اس ہیڈ لٹریچر میں کیا بیان کیا گیا، امام حسین علیہ السلام معاذ اللہ خاتم بددہن ایک ضدی آدمی تھے، نسلی تفاخر کا شکار تھے اور وہ کسی بھی مرحلے پر کوئی نیگوشیشنز کر سکتے تھے. اور لکھنے والے یہ بھول گئے جس حسین کے ساتھ اس یزید کا باپ نیگوشیٹ نہیں کر سکا وہ حسین اس ابن زیاد اور اس یزید کے ساتھ نیگوشیٹ. پھر ایک اور اس میں فتنہ جڑا گیا کہ یزید کو کیوں نہیں حق پہنچتا تھا کہ وہ آپ سے بیعت مانگے، جب ساری ملت اسلامیہ بیعت کر چکی تھی، صرف دو ہی افراد تو رہ گئے تھے، ایک عبداللہ ابن زبیر اور ایک حسین ابن علی. تو لہذا حاکم کو اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ وہ ان سبھی اس بات کی توقع کرتا کہ وہ بیعت کریں. یہ ہیڈ لٹریچر امام حسین علیہ السلام کے لیے رکھا گیا. ساتھ میں ایک اور اس میں شوشہ ایڈ کیا گیا کہ درست حقیقت امام حسین علیہ السلام کوفے والوں کے بہکانے میں آ گئے اور آپ ان کی بلاوے پر چل پڑے، اور جب آپ کوفے کے قریب پہنچے تو کوفے والوں نے، آپ ہی کے جو شیعہ تھے انہوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، اور حسین در حقیقت کوفے والوں کی دھوکے بازی کا شکار ہوئے. لہذا ابزالو ہو گئی بنی امیہ، ابزالو ہو گیا یزید. تو یہاں پر آ کر سوال پیدا ہوتا ہے کوفے کی ڈیموگرافی کیا تھی. یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ جب شیعہ نے علی پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور پھر ساتھ نہ دیا اور انہیں قتل ہونے کے لیے چھوڑ دیا، یہ ان کی دھوکے بازی تھی جس کی وجہ سے آپ شہید ہوئے، تو ہمیں اس بات کی تہ پہ بھی ضرور اتر کر اس الزام کی حقیقت کو کھنگالنا چاہیے. عزیزان گرامی، کوفے کی ڈیموگرافی یہ تھی کہ خلافت دوم میں سارے زمانے کی فوجوں کو جمع کر کے کوفے کو ایک کینٹونمنٹ بنایا گیا، لیکن جب جناب علی مرتضیٰ کے دور میں جمل کی بنیاد رکھی تو مکے سے لوگ جمل کی لڑائی لڑنے بسرا آئے. جناب امیر کو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینے سے نکل کر کوفے آنا پڑا. اب کوفے میں دو قسم کے لوگ تھے، بسرے والے اہل جمل کے ساتھ تھے، اور کوفے والوں کے پاس دو راستے تھے، یا تو اپنے آپ کو شیعہ نے بنی امیہ کہلوائیں یا وہ اپنے آپ کو شیعہ نے علی کہلوائیں. اکثریت نے اس بات کو چوز کیا کہ وہ اپنے آپ کو شیعہ نے علی کہلائیں، اور یہیں سے جناب علی کا کوفے سے جمل کا لشکر بنا، یہیں سے صفین کا لشکر بنا، یہیں سے نہروان کا لشکر بنا، اور یہیں سے خارجی ٹوٹے. تو کوفے کی ڈیموگرافی یہ نہیں تھی کہ سارے کے سارے جناب علی کے ایسے شیعہ تھے جو آپ کو خلیفت کو بلا فصل مانتے تھے، نہیں، وہ ایک چھوٹا سا گروپ تھا، لیکن جو میجورٹی تھی وہ اپنے آپ کو بنی امیہ کے شیعوں سے ڈیفرنشیٹ کرنے کے لیے شیعہ نے علی کی کیٹیگری میں ڈالتی تھی. اور پھر جب جناب علی کی شہادت ہو گئی تو 20 سال صلح امام حسن علیہ السلام کے بعد معاویہ کو اوپن ہینڈ ملا، اور اس کے بعد کوفے کا ہر وہ گھر جو اپنے آپ کو شیعت کے دائرے میں رکھتا تھا وہ گھر تباہ کر دیا گیا, سولیاں دی گئیں, ہاتھوں پیر کاٹے گئے, لوگ جلا وطن کیے گئے, اس طرح مسمار کیا گیا شیعت کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہوئے کانپ جاتا تھا. تو 20 سال کے قتل و غارت گری کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ کوفے میں بڑی شیعت کا زور تھا, لوگ اپنے آپ کو چھپاتے تھے, قتل ہو گئے, جیلوں میں سڑ کر ختم ہو گئے. جس وقت یزید نے, معاویہ نے یزید کو نامنیٹ کیا اور یزید نے اپنی خلافت کا اعلان کیا اپنے باپ کے مرنے کے بعد, تو پیغمبر کے صحابی سلیمان بن سروے خزائی نے اپنے گھر میں ایک میٹنگ کی. اب اس الزام کے تہوں کو ہم ذرا کھنگالیں. اپنے گھر میں ایک میٹنگ کی. اب عرب کے کوفے کے یا عربستان کے قدیم گھروں کو ذرا تصور میں لے آئیے, کتنا بڑا گھر ہوگا سلیمان بن سروے خزائی کا, کوئی 4-5 ہزار آدمی جمع ہو سکتے تھے اس گھر میں؟ کتنے آدمی جمع ہوئے ہوں گے؟ 100, 200, 500 بھی بہت بڑا مجمع ہے. ایک گھر میں, عرب کے قدیم گھر میں 500 آدمی بھی جمع نہیں ہو سکتا. تو جتنے آدمی ایک گھر میں سما سکتے تھے, اور وہ بھی ٹیسٹڈ لوگ کہ جن کی شیعت پر سلیمان بن سروے قضائی کو کوئی قسم کا شک نہیں تھا, وہ لوگ اس گھر میں انہوں نے جمع کیا. اور اس کے بعد انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یزید تخت نشین ہو چکا ہے اور امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا. آپ مدینے کو چھوڑ کر مکے چلے گئے. خدا نے ہمیں اس بات کا موقع دیا کہ ہم امت کی گردن کو ظالم اور تاغوتوں کے ہاتھ سے چھڑا لیں. اگر تم اس بات پر آمادہ ہو کہ ہم حسین ابن علی کا ساتھ دیں گے, تب میں انہیں خط لکھوں اور انہیں آنے کی دعوت دوں. اس چھوٹے سے مجمع کو بھی ٹیسٹ کیا سلیمان بن سروے قضائی نے کہ ان کے اندر بھی کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے کہ حسین کو دعوت دیں اور اس دعوت پر قائم رہیں. سب نے کہا ہم دل و جان سے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اب اس گھر میں موجود کتنے لوگ تھے آپ کو تصور کر لیجیے. اس کے بعد یہ گروپ باہر نکلا, انہوں نے اپنے اپنے حلقے اثر میں اس بات کو پھیلانا شروع کیا. پہلا خط جو سلیمان بن سروے خزائی نے لکھا, اس پر 5 آدمیوں کی دستخط تھی, جس میں ایک حبیب نے بظاہر اور ایک جناب مسیب بھی تھے. یہ سارے لوگ جو اس پر دستخط کرنے والے ہیں, یا عین الوردہ میں شہید ہوئے یا کربلا کے دشت میں شہید ہوئے. یہ خط 10 رمضان 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا, اور اس خط میں لکھا سلیمان بن سروے خزائی نے کہ خدا نے آپ کے جبار و سرکش دشمن کو ختم کیا, جس نے امت کے معاملات کو ترہم برہم کر کے رکھ دیا تھا, جس نے مال خدا کو اپنے لالچی لوگوں کے اندر بانٹ دیا تھا, اور جس نے بندگان خدا سے ان کے رزق و روزی کو چھین لیا تھا. خدا اس کا قوم سمود سے زیادہ برا انجام کرے, جو نیک لوگوں کو قتل کرتا تھا اور بروں کو زندہ رکھتا تھا. ہم اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ آپ ہماری رہبری کریں تاکہ ہم امت کو اس ظلم سے نجات دلائیں. ممکن ہے کہ خدا آپ کی رہبری میں ہمارے دلوں میں اتحاد پیدا کر دے. یہ پہلا خط. اس کے بعد 2 دن کے اندر 53 خط قیس بن مسر سیدادی اور ان کے 2 ساتھیوں کے ذریعے امام حسین علیہ السلام تک پہنچے. 2 دن کے بعد پھر ایک اور خط گیا جو ہانی ابن ہانی اور سعید بن عبداللہ کے ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا. کون ہے ہانی بن ہانی اور سعید بن عبداللہ؟ ارے جب ظہر کی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے امام حسین علیہ السلام, تو تیروں کی بوچھاڑ سعید بن عبداللہ نے اپنے سینے پر اٹھائی, اور جب قدموں میں امام حسین علیہ السلام کے گرے تو پوچھا فرزند رسول میں خط لایا تھا, آپ نے میری خدمت کو قبول کیا؟ آپ کہتے ہو کہ شیعوں نے مارا امام حسین علیہ السلام. یہ وہ خط تھا جو امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا, جس میں لکھا گیا کہ ہم نے نعمان بن بشیر کے پیچھے نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے, اور ہم اس بنی امیہ کے گورنر کو نکال دیں گے, اور ہم آپ کی آمد کے منتظر. اب یہ رینکس اینڈ فائلز شیعہ اپنے بڑھا رہے تھے. دوسری طرف طبری لکھتا ہے کہ اچانک خطوط کی تعداد بڑھ گئی, اور اتنی تیزی کے ساتھ خطوط بڑھے کہ 12,000 خطوط تک بات پہنچ گئی. 12,000 خطوط پہنچے امام حسین علیہ السلام کے پاس. ان میں سے ایک خط بڑا اہم ہے, اور اس خط پر کس کے دستخط ہیں؟ شبس بن ربی کے, عمر بن حریص کے, اور ان جیسے ساروں کے جو دشت کربلا میں قتل امام حسین علیہ السلام کے اندر انوالو تھے. اس خط میں لکھا تھا, کھیتیاں لہلا رہی ہیں, میوے پک چکے ہیں, پانی کے تالاب ابل رہے ہیں, اور لشکر جرار آپ کی حمایت کے لیے تیار ہے, فوراً تشریف لائیے. ذرا اس خط کے ورڈنگز اور وہ پرانے خطوں کے پہلے والے خطوط کے ورڈنگز کو دیکھیے. پہلے والے خطوط میں کس بات پر زور ہے؟ تاغوت سے مقابلہ, سرکشی کو توڑنا, امت کی مدد کرنا, حق کے لیے کھڑا ہونا, امام کا انتظار کرنا, امام کی رہبری کو قبول کرنا. اور اس خط میں کیا لکھا ہے؟ میوے, کھیتیاں, پانی, لشکر جرات, یعنی ساری مادیت جو ملوکیت کی علامت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ خط لکھنے والے لوگ کون تھے؟ یعنی انہوں کے جاسوسوں نے دیکھ لیا کوفہ آمادہ ہے حسین ابن علی کی امداد کے لیے اور بنی امیہ کا تختہ الٹنے کے لیے, تو ٹریپ لگایا گیا, ایک جال ڈالا گیا کہ اس طرح بھی امام کو اگر مدینے سے بچ نکلے تو مکے میں کہیں نہ رک جائیں, اور مکے سے کھینچ کر کوفہ لاؤ اور یہاں لا کر حسین ابن علی کو قتل کرو. یہ ٹریپ لگایا ہے. بڑا فرق ہے ان خطوط کے لہجے میں اور اس خطوط کے الفاظ. اب عزیزان گرامی, جب ہم تحریک کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں, تین ٹرمینالوجیز بڑی اہم ہیں. پہلی ٹرمینالوجی جو ہماری کانوں میں بار بار پڑتی ہے اور وہ ہے ناصبیت. کیا مطلب ہے ناصبیت کا؟ ناصبیت نکلا لفظ نسب سے. نسب کا مطلب ہے گاڑ دینا, یعنی وہ لوگ جو ڈٹ کر گڑ گئے دشمن علی اور اولاد علی میں, اور جن کی زندگی کا اوڑھنا بجھونا علی اور اولاد علی کی شان میں گستاخی اور گالیوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا. یہ ناصبیت آج تک چل رہی. دوسرا ٹرمنالوجی جو ہم کربلا کے حوالے سے ہمارے کانوں میں پڑتی ہے وہ یزیدیت. تو یہ کسی فرق کا نام ہے یزیدیت؟ اب اس ٹرمنالوجی کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث صحیح مسلم سے, اور راوی ہیں ابو سعید خضری. ہم اس طرح اپنے موضوع کو بلڈ کرتے ہیں. ابو سعید خضری کہتے ہیں کہ مروان بنی امیہ کا گورنر تھا مدینے میں, عید کا دن آیا, میں نے دیکھا کہ مروان دوڑ کر منبر کی طرف جا رہا ہے تاکہ خطبے کا آغاز کرے, اور میں اسے کھینچ کھینچ کر واپس لا رہا ہوں کہ نماز کا آغاز کرو. پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ نماز پہلے پڑھی جاتی ہے, خطبہ بعد میں دیا جاتا ہے. تو مروان نے جواب دیا, ابو سعید چھوڑو ان باتوں کو, ہم نے وہ سب کچھ ترک کر دیا, اب ہم پہلے تقریر کریں گے اور بعد میں نماز پڑھی جائے گی. کیوں؟ تقریر میں کیا کرتے تھے؟ گالیاں دیتے تھے جناب علی, امام حسن, امام حسین کو تو لوگ سنتے ہی نہیں تھے, تقریر نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے. ان کا پہلے ان کو سناؤ گالیاں, اس کے بعد پڑھیں گے نماز. تو ابو سعید خضری کہتے ہیں کہ میں اسے کھینچ رہا تھا اور وہ منبر کی طرف دوڑ رہا تھا. ایک شخص نے جب یہ کھینچن تانی دیکھی تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اسے سخت الفاظ میں سرزنش کی مروان کی, کیا تو سنت پیغمبر کو بدلنا چاہتا ہے؟ یہ پیغمبر کی سنت ہے, پہلے نماز عید پڑھی جائے گی, اس کے بعد خطبہ ہوگا. چند اور لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے. میں نے اسے پکار کر کہا, میں نے رسول کی حدیث سنی ہے کہ جب تم دین کو بگڑتا ہوا دیکھو تو تم کوشش کرو کہ اسے اپنے ہاتھ سے روک دو. یہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. اگر تم اسے ہاتھ سے نہ روک سکو تو اپنی زبان سے روکو, یہ ایمان کا درمیانہ درجہ ہے. اور اگر زبان سے بھی نہ روک سکو تو تم دل میں برا سمجھو, یہ ایمان کا سب سے کمتر ذریعہ ہے. میں نے اسے پکار کر کہا, اے شخص تو نے زبان سے اپنے دین کی حفاظت کر کے اس کی حس کے حق کو ادا کر دیا. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے, مانیے زبہ عظیم, یہ سمجھنا ہے نا آپ نے, مانیے زبہ عظیم. امام حسین علیہ السلام ایمان کے کس درجے پر فائز تھے؟ کیا آپ اس درجے پر تھے کہ دل میں برا سمجھیں جو مرضی ہے بنی امیہ کی کیے جائے, یا آپ اس درجے پر فائز تھے کہ زبان سے آپ ڈانٹ پھٹکار کر کے مسجد سے باہر نکل جاتے؟ امام حسین علیہ السلام ایمان کے اس درجے پر فائز تھے کہ جہاں آپ ہی کی شخصیت ہاتھ کے ذریعے سے دین میں پیدا ہونے والے بگاڑ کو روک سکتی تھی. اور وہ وقت نہیں بھولنا چاہیے ان ناصبیوں کو جو زبیہ عظیم کو حسین سے جدا کرنے کی تقاضوں میں مصروف ہیں, کہ جو وہی مروان تھا اور وہی ولید کا دربار تھا جب امام حسین علیہ السلام سے سوال بیعت کیا, اور جب واپس جانے لگے آپ تو مروان نے ولید سے کہا کہ ابھی سر اتار لے, دوبارہ قابو نہیں آئیں گے. تو انہی پیروں میں امام حسین علیہ السلام پلٹے, نیام سے تلوار نکالی اور کہا, تو یہ تیرا ولید مجھے قتل کرے گا, کیا تو نہیں جانتا میں حسین ہوں, علی کا بیٹا, وہ علی جو ابو طالب کا بیٹا ہے. حسین ابن علی کس مقام پر ہیں؟ ہاتھ سے روکیں گے یا زبان سے روکیں گے یا دل میں برا سمجھیں گے؟ حسین ہاتھ سے روکنے والی پوزیشن میں ہیں, اور اس طرح آپ نے ہاتھ سے روکا کس کو؟ دین میں پیدا ہونے والی بگاڑ کو. اور اس دین میں پیدا ہونے والی بگاڑ کو کیا کہتے ہیں؟ یزیدیت. اب سمجھ میں آیا آپ کو یزیدیت کا مطلب؟ یزیدیت کسی فرد کا گروہ کا نام نہیں ہے, یہ دین میں بگاڑ پیدا کرنے والی ہر کوشش کا نام یزیدیت ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں یزیدیت مرد آباد, تو ہم یہ نہیں کہتے فلاں 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 شخص مرد آباد, ہم یہ کہتے ہیں دین میں بگاڑ پیدا کرنے والی ہر قوت مرد آباد. اور یہ حسینیت, یہ یزیدیت
کے دشمنوں پہ لانا,
اور وہ تعارف کیا ہے؟ یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کو باغی کہتے ہیں, اور یزید کی شان میں حدیثیں لڑتے ہیں. اور ایک حدیث ہے, حدیث قسطنطنیہ, کہ پیغمبر نے کہا جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا وہ جنت کے دروازے اس پر کھلیں گے. یہ حدیث کس نے گھڑی؟ ابن تیمیہ نے. اور آج کے دور میں ذاکر نائک اور اس کا ٹولہ اس حدیث قسطنطنیہ کو اٹھائے اٹھائے ٹھکتا ہے. یعنی وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے کو باغی قرار دیتے ہیں اور دین میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں, وہ ہیں, وہ گروہ ہے یزیدیت کا. اب تیسری ٹرمینالوجی ہے حسینیت. حسینیت کا تعارف کیسے ہو؟ ایک یزیدیت ہے کہ جس کا مقصد دین میں بگاڑ پیدا کرنا ہے. اچھا, اب یزیدیت ایک مائنڈ سیٹ ہے, یہ ایک دو سال میں نہیں پیدا ہوا. ڈیڑھ سو سال کی بنی امیہ کی حکومت, 550 سال کی بنی عباس کی حکومت, پرپیچول 700 سال تک, پرپیچول 700 سال اس یزیدیت نے دین کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی. لیکن اگر آج بھی ہمارے ہاتھ میں دین کی حقیقت موجود ہے تو کوئی فورس اس کے مقابلے میں ہے کہ جس نے اس یزیدیت کا مقابلہ کیا؟ اور وہ فورس کون سی ہے؟ حسینیت. اب امام حسین علیہ السلام حسینیت, آپ حسینیت کس کو کہتے ہیں؟ فرد کو. حسینیت کسی فرد کا نام ہے, فرد سے شروع ہو کر ایک تحریک کا نام ہے, فرد سے شروع ہو کر ایک تحریک کا نام ہے حسینیت. اب وہ حسینیت کا کام کیا ہے؟ زبان سے برا کہنا
نہیں,
دل میں برا سمجھنا, ہاتھ سے طاقت کے ذریعے سے دین میں پیدا ہونے والی بگاڑ کو روک دینا, یہ ہے حسینیت کا کام. اور اگر آج ہاتھ کی طاقت سے یمن میں, شام میں, فلسطین میں, عراق میں, بحرین میں, امریکہ کی مخالفت میں اور آل سعود کی مخالفت میں اگر ہاتھ کی طاقت استعمال کی جا رہی ہے تو یہ حسینیت کی علامت ہے. یہ در سے کربلا کا, جہاں پر بھی دین میں بگاڑ پیدا ہو ہم زبانی جمع خرچ نہیں کریں گے, دل میں برا سمجھ کر کونے میں نہیں بیٹھ جائیں گے, بلکہ حسین کی سیرت پر چلتے ہوئے پوری طاقت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے اس دین کے بگاڑ کو روکنے کی کوشش کریں گے. صحابی حذیفہ یمنی, اچھا اس میں ایک بہت اہم بات ہے یزیدیت کے تعلق سے, یہ میں ضرور آپ کو بتاتی چلوں, جس کو جہاں اس کا ڈیو رائٹ ہے اور شیئر ہے وہ ضرور دینا چاہیے. اس یزیدیت کے خلاف صرف ہم نے ہی بند نہیں باندھے, اکابرین اہل سنت نے بھی اس کے خلاف بند باندھے. امام ابن احمد ابن حنبل جن کی حدیث کی کتاب مسند ابن احمد ابن حنبل 27,500 حدیث پر مشتمل ہے, اس سے بڑی حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے. اور یہ کس کے استاد تھے؟ بخاری کے, مسلم کے, ترمذی کے, ابو داؤد کے, سارے جتنے اس کے بعد آئے سب کے استاد تھے امام احمد ابن حنبل. ان کے شاگرد ابن یحییٰ نے ان سے پوچھا کہ اے امام, کیا میں یزید ابن معاویہ سے کوئی حدیث روایت کر سکتا ہوں؟ آخر وہ صحابی کا بیٹا اور تابعی ہے. تو اب تاریخ میں سوال کرنے کا طریقہ دیکھیے, یہ اکابرین اہل سنت ہیں, پوچھا امام احمد ابن حنبل نے, وہی یزید نا جس نے مدینے کو تاراج کیا, اہل ایمان کے سر کاٹے, ان کی عزتوں کو رون ڈالا, ہرگز بھی نہیں, اس کے ساتھ حدیث سے روایت کرنا میرے نزدیک جائز نہیں. کہا کہ اس کے باپ نے 40 برس مسلمانوں پر حکومت کی, ان کا پھر بھی جائز نہیں. اچھا اب ایک بند باندھا کس نے؟ امام احمد ابن حنبل نے. لہذا نہ مسلم نے, نہ بخاری نے, نہ ترمذی نے, نہ ابو داؤد نے, کسی نے یزید سے کوئی حدیث ہی روایت نہیں کی. اگر یہ بند احمد ابن حنبل نہ باندھتے تو آج حدیث کی ساری کتابیں معاویہ اور یزید کی حدیث سے روایت ہوئی ہیں. مطلب جس کا جو حق ہے نا اسے دو, اسے کہتے ہیں تاریخ کے طالب علم کی طرح اس ریسرچ میں جانا اور حق کو تلاش کرنا. تو امام احمد ابن حنبل نے, اچھا پھر امام نسائی, اب کچھ کتابیں ہم لائے ہیں, کون تھے امام نسائی؟ اہل تشیع سے تو کوئی تعلق نہیں تھا, شام کے ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور اہل شام نے مطالبہ کرنا شروع کیا, یا آپ کیا فضائل علی فضائل علی فضائل علی کر رہے ہیں, کچھ فضائل معاویہ بیان کریں. تو امام نسائی نے کہہ دیا اگر کوئی ہوتی فضیلت تو ضرور بیان کرتا, ہاں اگر اللہ چاہے بخش دے تو بخش دے, میرے پاس ان کے لیے بیان کرنے کے لیے کچھ نہیں سوائے اس بدعا کے جو پیغمبر نے انہیں دی تھی. بس اتنا کہنا تھا, مجمع پل پڑا امام نسائی کے اوپر اور مار مار کر قتل کر دیا. اب ان کی کتاب امام قصائص علی, اس کا بہترین ترجمہ اردو میں قاری فیضی نے کیا, میں نے باہر رکھوائی ہے, آپ سارے لوگوں کتاب ضرور لیں. یہ امام نسائی شیعوں کی لکھی بھی نہیں ہے, ترجمہ بھی شیعوں نے نہیں کیا, ذرا غور کریں اس باتوں پر. پھر دوسری کتاب وہ جناب عرفان جناب ابو طالب ہے وہ کتاب بھی, وہ بھی شیعوں نے نہیں لکھی, اہل سنت کے ایک عالم نے لکھی, اور ایسے فضائل جناب ابو طالب لکھے کہ آپ اور ہم شاید دو دفعہ تین دفعہ غور غور سے, کہ تو ہم دل میں ہی بات رکھتے تھے یہ زبان پر لے آئے. اسی طرح تیسری کتاب ہے مقصد حسین, جو اہل حدیث کے مشہور عالم مولانا اسحاق فیصل آباد کے, انہوں نے کہیں پر سیف پیسج دیا اپنے کچھ ممدوحوں کو, اس سیف پیسج کو چھوڑیے, اپنے ممدوحوں کو کچھ سیف پیسج دیا اسے چھوڑیے, لیکن تاریخ کی وہ حقیقتیں لکھ دیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. یہ تینوں کتابیں وہاں موجود ہیں, اور آپ کو چاہیے کہ ان کی تینوں کتابوں کو خرید کر وہ لکھنے والوں کی ہمت افزائی کرے, جو کام ہم نہیں کر سک رہے وہ دوسرے کر رہے. اب یہ ہے مسئلہ یزیدیت کا, یہ تعارف ہو گیا. حسینیت کا تعارف کیا ہے؟ حذیفہ یمنی روایت کرتے ہیں, تبری نے, بخاری نے, مسلم نے, ترمذی نے, داؤد نے, سب نے اس حدیث کو حذیفہ یمنی سے روایت کیا. اور حذیفہ یمنی کون ہے؟ رازدار پیغمبر. کون سا راز؟ تبوک سے آتے ہوئے جو بجلی چمکی تھی قاتلوں کے چہرے, پیغمبر نے کہا حذیفہ دیکھ لیا؟ کہا ہاں دیکھ لیا. کہا چپ رہنا, چپ رہے حذیفہ, نہیں بتایا. وہ رازدار پیغمبر تھے, انہوں نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر نے مجھ سے کہا کہ آج حذیفہ ایک ایسا فرشتہ میرے پاس آیا جو اسے پہلے کبھی میرے پاس نہیں آیا تھا, اور اس نے مجھ سے بیان کیا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں, ان کے بیٹے حسن و حسین جمانہ نے جنت کے سردار ہیں, اور ان کا باپ علی ان سے بھی بہتر ہے. اچھا, اب جب یہ پیغمبر نے حدیث سنائی, بیان کیا نا کہ فرشتہ آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا, بس یہ بتانے آیا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار, حسن حسین جمانہ نے جنت کے سردار, ان کے باپ علی ان سے بھی بہتر, بس یہ بتانے آیا فرشتہ, پہلے کبھی نہیں آیا تھا, یہ بتانے آیا. کیا عمر تھی امام حسین علیہ السلام کی اس وقت, اور کیا عمر تھی امام حسن علیہ السلام کی؟ بہت بہت 6 اور 6.5 سال کے تھے دونوں بچے, 6 مہینے کا فرق ہے دونوں میں. تو اس اتنی سی عمر میں ایسا کون سا کارنامہ انجام دے دیا تھا ان بچوں نے کہ جس کے لیے فرشتہ اسپیشل آیا اور کہا ہے جوانا نے جنت کے سردار ہیں, جبکہ قرآن کا اصول یہ ہے انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارے لیے جتنی تقویٰ کی منزلیں طے کرو گے اتنا مقام بلند ہوتا چلا جائے گا. تو 6 برس کے بچے نے کون سی ایسی منزلیں طے کر لی تھی؟ 6 برس اور 6.5 برس کے بچوں نے کون سی ایسی منزلیں طے کر لی تھی جو کہا کہ باقی تقویٰ کے منزلوں پر چلو, انا اکرمکم, وہاں تمہیں مکرم کریں گے, اور یہاں کہا تم جنت کے جوانوں کے سردار ہو. تو کیا کیا؟ اصول وائلیٹ کر دیا. اللہ نے اصول وائلیٹ کر دیا؟ نہیں, اللہ نے اصول وائلیٹ نہیں کیا, بلکہ نگاہ پیغمبر اور نگاہ قدرت ان بچوں کے مستقبل میں اس کارنامے کو دیکھ رہی تھی. وہ فدے نہ ہو بے زبہ نظیم, جب دین میں ایسا بگاڑ پیدا ہوگا جس بگاڑ کو روکنا ان کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی, تو سورہ آل عمران میں ان کا تعارف یہ کہہ کر کرایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تم وہ بہترین گروہ ہو جو اس ناس میں سے برامد ہوگا اور جو معروف کے علم کو بلند کرے گا, جو اس دین میں بگاڑ کرنے والے منکر کی کمر توڑ دے گا. وتؤمنون باللہ, تم ہی سے تو اللہ کا نام قائل ہوگا. مرتاباد, تو آپ نے کسی فرد کے لیے نہیں لگایا, اس مائنڈ سیٹ کے لیے لگایا کہ جو دین میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتا ہے, اور اس کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ ہاتھ کے زور سے. اب کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهاهم عن المنکر و تؤمنون باللہ، تم وہ بہترین گروہ ہو جس ناس میں سے برامد ہوگا، جو معروف کے جھنڈے کو بلند کرے گا، جو منکر کی کمر کو توڑ دے گا. وہ تؤمنون باللہ، تمہیں سے تو نام خدا قائم ہے. نقش اللہ بر سیرا نوشت، سطر عنوانی نجات منوش، اپنے خون سے جب تم سیرا پر لا الہ الا اللہ لکھو گے اس میں اس ناس کی نجات کا عنوان ہے. اچھا اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے کیا اس سے پہلے، قرآن سے پہلے کیا توریت نہیں آئی، انجیل نہیں آئی، یا اس سے پہلے یا عیسیٰ موسیٰ داؤد سلیمان کتابیں نہیں لائے؟ تو آخر ہوا کیا بھائی، نبی پہلے بھی آئے، کتابیں پہلے بھی آئیں، تو معاملہ کیا ہوا کہ وہ سب کا سب فیزل آؤٹ ہو گیا اور آخری نبی تک بات پہنچی، اور بات اتنی پہنچی کہ اب اس نبی کی نبوت کو، اس کتاب کو بچانا بڑا لازمی ہو گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے سورہ بقرہ کی 78 اور 79 آیات میں اس راز پر سے پردہ اٹھایا کہ ہوا کیا تھا ابراہیم کی کتاب سے، داؤد کی کتاب سے، موسیٰ کی کتاب سے، عیسیٰ کی کتاب سے، کھیل کیا ہوا؟ ارشاد ہوا وَمِنْهُمْ مِيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يُظُنُّونَ. یہ ایسے لوگ تھے جاننے کی خواہش نہیں رکھتے تھے. وَمِنْهُمْ مُمِيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم حاصل کرنا نہیں چاہتے تھے، کتاب کو جاننا نہیں چاہتے تھے. إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يُظُنُّونَ، یا اپنے باطل عقائد پہ چلنا چاہتے تھے یا اپنے گمان اور زن کے راستے پہ چلتے تھے. کون؟ اہل انجیل، اہل زبور، اہل توریت، سارے. یہ ان کا رویہ تھا، کتاب کو نہیں پکڑنا، اپنے باطل خیالات پر چلنا، اپنے گمان کو دین میں گھسانا. دوسری آیت میں ارشاد فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. سورہ بقرہ. یہ کیا کرتے تھے؟ کیوں توریت ضائع ہوئی؟ کیوں انجیل ضائع ہوئی؟ کیوں زبور ضائع ہوئی؟ یہ کیا کرتے تھے؟ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم، یہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے تھے، یعنی کتاب میں آلٹریشنز کرتے تھے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہتے تھے یہ تو اللہ نے لکھا، کتاب میں چینج کرتے تھے. لیشتروا به ثمنا قلیلا، اور بہت چھوٹی سی دنیا کی قیمت کے عوض کتاب خدا کو تبدیل کر دیا کرتے تھے. فویل للذین فویل لهم مما كتبت ایدیہم، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہاتھ سے کتاب کو لکھا. وویل لهم مما یکسبون، اور جنہوں نے تباہی کو قبول کیا اس کتاب کی تبدیلی کے ذریعے سے. یعنی توریت، انجیل، زبور، موسیٰ، عیسیٰ، یہ ساری شریعتیں کیوں دبا ہوئی؟ کہ لوگ کتاب لکھ لیا کرتے تھے، اپنے گمان کو گھسایا کرتے تھے دین میں، اپنی مرضی کو داخل کیا کرتے تھے دین میں، لہذا ساری کی ساری کتابیں منسوخ کرنی پڑی نا، منسوخ کرنی پڑی. اچھا سوال ہی پیدا ہوتا ہے، کیا پیغمبر اس لیے آیا خانقاہیں بنائے، پوجا پاٹھ کروائے؟ پیغمبر کس لیے آیا؟ پیغمبر حکومت الہیہ کے قیام کے لیے آیا. وہ حکومت الہیہ کا قیام جس کے ذریعے سے بندگان خدا میں عدالت اور انصاف کا نظام رائج ہو، وہ حکومت الہیہ جس کے ذریعے سے زن اور گمان نہیں ہو، جو کچھ ہو وہ کتاب خدا ہو. پیغمبر اس لیے آیا. اچھا اب سورہ مائدہ میں ایک تانہ دیا پرانی قوموں کو اور اس تانے کے بعد پیغمبر کو حکم دیا. وہ تانہ کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ يَقُولُ اسمن واقعهم سہتا لباس ما کانو یسمن. ان میں سے لولا انہم ربانیون والا احبار, یہ اتنے بڑے بڑے لیڈر, مذہبی لیڈر, یعنی اس زمانے کے مولوی, اس زمانے کے پریسٹ, لولا یا نہا امل ربانیون والا احبار ان کال ہومل اسما ڈاکٹر ہوں سوتا, کیا وہ انہیں سچ بولنے پر آمادہ نہیں کر سکتے تھے, جھوٹ سے روک نہیں سکتے تھے اور حرام کھانے سے منع نہیں کر سکتے تھے؟ بلے بائیسا ما یشرون, بلے بائیسا ما کانو یسنون, انہوں نے ان کے لیے بھی تباہی پیدا کی اور اپنے لیے بھی تباہی پیدا کی. تانا دیا, کس کی ریسپانسبلٹی ہے؟ ریلیجیس لیڈرز کی ذمہ داری. لولا ینہا ہمر ربانیون والاحبار, ان کے پریس کوئی بھی ایسا نہیں تھا ان میں سے جو روکتا, گناہ سے روکتا اور حرام سے روکتا. ولا انہم اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولا ادخلناہم جنات النعیم. ارے یہ اہل کتاب, اگر ہم پر ایمان لاتے اور تقویٰ کا راستہ اختیار کرتے تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کرتے اور انہیں جنات نعیم میں داخل کرتے. 63 سے لے کر 67 تک مسلسل آیات ہیں. یعنی وہ اہل کتاب خود کتابیں لکھتے تھے, ان کے پریسٹ ان کے مولوی منع نہیں کرتے تھے نہ گناہ سے اور نہ حرام خوری سے, دونوں مل کر کاروبار چلا رہے تھے دین کی تبدیلی کا. قرآن کہتا ہے اگر یہ اہل کتاب آمنوا واتقوا, اگر ہم پر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لکفرنا عنہم سیئاتہم, ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے, ولی ادخلناہم جنات النعیم, انہیں جنات النعیم میں داخل کر دیتے. اس کا مطلب نہ تقوی تھا نہ ایمان تھا, گناہوں سے بھرپور تھے. اس کے بعد ارشاد فرمایا ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل علیہم من ربہم ومنہم اکلہم من فوقہم ومن تحت ارجلہم منہم ذریۃ منہم قوما مختصر ومنہم کثیر ساء ما یعملون. کیا کرنا چاہیے تھا اس قوم کو؟ یہ اہل کتاب قائمونا توریت والانجیل, توریت اور انجیل کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, قائم رہتے ہیں. وانزل علیہم من ربہم, اور اس چیز کو پکڑے رکھتے جو اللہ کی طرف سے ان پر نازل کی گئی تھی. واقلہم من فوقہم ومن تحت ارجلہم, تو ہم آسمانوں سے ان کے لیے رزق کو نازل کرتے, ان کے زمین سے رزق ان کے لیے اگل اگل کر دیتے. منہم امتن مختصدن, ایک بہت چھوٹی سی جماعت درمیان کے رستے پر چلی. کثیر منہم سا ما یعملون, لیکن کثرت جو تھی نا وہ گناہ پر آمادہ تھی, وہ توریت اور انجیل کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا اس کے ساتھ نہیں کھڑی. اب سمجھ میں آئی فلسفی کیوں آخری نبی کو بھیجا؟ اب یہ طریقہ ہے امتوں کا, توریت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, انجیل کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, کتابوں میں تبدیلیاں کی, تو اب یہ تو پھر ہونے تھا, جب یہ پھر ہونا تھا تو پھر آخری نبی کی شریعت کیسے بچتی, کیسے بچنی تھی بھائی, وہی انجام ہونا تھا نا, توریت اور انجیل کا انجام ہوا, جو زبور کا انجام ہوا, تو کیسے بچانا تھا. اگلی آیت میں ارشاد فرمایا, یا ایھا رسول بلغ ما انزل علیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. کہاں سے بات شروع کی, کہاں سے بات شروع کی, ذرا غور کیجئے, کہاں سے بات شروع کی. یہ لوگ, ان کے مولوی, ان کے پریسٹ, ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو انہیں گناہ سے اور حرام خوری سے روکتا. دونوں نے مل کر اپنے لیے گناہ کا سامان کیا. دوسری آیت میں ارشاد فرمایا, اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقویٰ پر کھڑے ہوتے, ہم ان کے گناہوں کو معاف کرتے اور انہیں جنات نبی میں داخل کرتے. تیسری آیت میں ارشاد فرمایا, اگر یہ تورات انجیل کے ساتھ اور جو اللہ نے نازل کیا اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے, ہم آسمانوں اور زمینوں سے ان کے لیے رزق کی برسات کر دیتے. لیکن تھوڑی سی جماعت درمیان میں رہی, باقی گناہ کی دفعہ مدہ ہو گئی. تب یہی کچھ ہونا تھا, یہی کچھ دوبارہ ہونا تھا نا, کوئی تبدیلی تو نہیں آئی تھی نا. ہاں اب تبدیلی آئے گی, اور وہ کیا ہے, کہاں اگلی آیت میں پیغمبر سے, پیغمبر حج کر لیا, اللہ سکھا دیا, ساری باتیں بتا دی, اب پیغمبر آخری بات بھی بتا دو, اس کتاب کا انجام تورات اور انجیل و زبور جیسا نہ ہو. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول, آج اس بات کا اعلان کر دے کہ اگر اس کا اعلان تو نے نہ کیا تو گویا تو نے اپنی رسالت کو ضائع کر دیا.
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر,
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدری
یا حیدری,
یا امام المنتظر زمانہ, خوش روزی امام زمانہ, تاجیل امام زمانہ, بلند تر سلوار.
یہ شاید کا بیک گراؤنڈ سمجھ میں آیا آپ کے, یا یہ رسول بلغ ما انزل علیک من ربک, سمجھ آئی بیک گراؤنڈ. اب تورات والا حشر ہونے والا ہے, انجیل والا حشر ہونے والا ہے, زبور والا حشر ہونے والا ہے, پیغمبر یہ نہیں چلے گا. اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا, اور اب کوئی قرآن دوسرا نہیں آئے گا. اب یہیں پر ہم نے بند باندھنا ہے. تو اب جس کو تم حج کرا کے لے آئے, نمازیں سکھا کے لے آئے, کلمے پڑھا کر لے آئے, تو اب رسول انہیں جمع کرو, روکو اور کہو, اور اس بات کا اعلان کر دو, اس بات کا اعلان کر دو کہ اب دو زبور و انجیل والی کہانی نہیں چلے گی. اور ایسا ابلاغ کرو, اگر تم نے یہ پیغام نہیں دیا تو تمہاری رسالت بھی ویسے برباد ہو جائے گی. یہ بات اب آپ کی سمجھ میں آئے, آیت کیسی تھی, یا یہ رسول بلغ ما انزل علیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر تم نے اس کا اعلان نہ کیا تو گویا تم نے رسالت کا اعلان نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے توحید, جیسے رسالت برباد ہوئی, انجیل کی, تورات کی, زبور کی, اسی طرح قرآن کی رسالت بھی برباد کرنے کے لوگ درپے ہیں. تم اس کا اعلان کر دو, اور اگر تم نے یہ اعلان نہ کیا تو گویا تم نے اپنی رسالت کو برباد کر. واللہ یعصمک من الناس, ہم تمہیں ناس سے بچائیں گے, ان کے شر سے بچائیں گے. یعنی ناس ویسے ہی ہیں, تورات والے, زبور والے, انجیل والے, اور وہاں برباد ہونے دیا, دیکھتا رہا تماشا. یہاں کہا تو کر اعلان, حفاظت کا اعلان کر, ہم تجھے ان کے شر سے بچائیں گے. ناس وہی ہیں, اب خدا حمایت پہ کھڑا ہوا ہے. رسول نے جاتے ہوئے کو روکا, آنے والوں کو انتظار کیا, پالوں نے شتر کا ممبر بنایا, ممبر پر کھڑے ہوئے, اور اس کے بعد وہ اعلان کیا کہ وہ حشر نہیں ہو سکتا. قرآن کا تو تورات اور انجیل کا حشر ہوا, ہاتھ پکڑ کر بلند کیا, من کنتم مولا ہو فہذا علی المولا. جب یہ اعلان کر چکے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک, کرو اس کا اعلان. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کر اس کا ابلاغ، بتا انہیں وہ کچھ جو تیرے اللہ نے تجھے حکم دیا. فإن لم تفعل، اگر یہ نہ کیا، فما بلغت رسالت، تباہ ہو جائے گی رسالت جیسے موسیٰ اور عیسیٰ کی رسالتیں تباہ ہوں. نہ ڈر ان سے، بلغ یسمک من الناس، اللہ تجھے اس ناس کے شر سے بچائے گا. پیغمبر نے اعلان کر دیا، من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں رہبر و رہنما ہوں اس کا علی رہبر و رہنما ہے. اور اس کے بعد اور ایک زبردست حدیث پیغمبر نے بیان فرمائی کہ تم توریت اور انجیل کی طرح قرآن کو تنہا نہ سمجھنا، یہ قرآن ہاتھوں سے لکھ کر تبدیل نہیں کیا جا سکے گا. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں تم میں خدا کی کتاب کے ساتھ اپنی عترت کو چھوڑ کر جاؤں گا کہ جس کی موجودگی میں کتاب میں لکھنے والے کتاب میں لکھ نہ سکیں گے. کتاب اللہ ہے قدرتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک خدا کی کتاب اور ایک میری عترت. توریت اس لیے تبدیل ہوئی کہ لکھنے والے تھے، زبور اس لیے تبدیل ہوئی کتاب میں لکھنے والے تھے، یہاں عترت کو ساتھ لگا دیا، اب قرآن میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. وہ فدینا ہو بے زب نظیم، وہ پرانے پیغمبروں کو یہ مشکل درپیش تھی اور پیغمبر کو یہ مشکل درپیش نہیں ہے، اس لیے کہ زبہ عظیم نے وہ کام کر. اب حسین ابن علی کسی نسلی تفاخر کے لیے کربلا کے لیے طرف روانہ نہیں ہوئے، بنی امیہ سے ذاتی جھگڑے نپٹانے کے لیے نہیں نکلے کہ آپ نیگوشیٹ کر لیں گے اور وہ نیگوشیشن سے آپ واپس پلٹ جائیں گے. حسین ابن علی اس لیے نکلے کہ کتاب خدا کو جو پسے پشت ڈال کر تبدیلی پیدا کر جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس تبدیلی کے راستے کو روک دیا جائے. ولید کے دربار سے پلٹ کر آئے، بہن سے کہا سامان سفر تیار کر، رات کی تاریکی میں سواریاں تیار ہو گئیں، بیویاں بیٹھنے لگیں. جب ساری سواریاں تیار ہو گئیں، جناب زینب نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی علی اصغر فاطمہ صغرا کی گود سے رباب کی گود میں نہیں آ رہے ہیں، صرف ایک مہینے کا بچہ ہے اس وقت جناب علی اصغر. امام حسین علیہ السلام گھر کے اندر تشریف لائے، بیٹی کے ہاتھ میں جناب علی اصغر کو دیکھا. جناب علی اصغر بہن کے گلے سے لگے ہوئے ہیں، جناب فاطمہ صغرا کو ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ بخار میں ہیں. تو آپ نے کہا بیٹی تم خود علیل ہو، اس چھوٹے بچے کو کیسے سنبھال پاؤ گی، یہ بچہ اپنی ماں کے بغیر رہ نہ سکے گا، تم اسے ماں کے حوالے کر دو. بچی نے کہا بابا میں خود تنہا اور اکیلی ہوں، اگر آپ علی اصغر کو میرے پاس چھوڑ جائیں گے تو میرا دل لگا رہے گا، میرا چھوٹا بھائی میرے پاس ہوگا، میں اس کی پرورش میں دنوں رات صرف کروں گی. امام حسین علیہ السلام نے اصرار کیا، امام کی بیٹی تھی زیادہ تو کچھ نہ کہہ سکی، کہا اچھا بابا آپ خود بلا لیجئے، اگر علی اصغر آ جائیں تو لے جائیے. امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ پھیلائے، علی اصغر کو گود میں لینا چاہا، بچہ دوبارہ ہوما کر بہن کی گلے سے لگ گیا. امتحان زبہ عظیم کی ابتدا ہے، حسین ابن علی آگے بڑھے، علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، دو قدم پیچھے ہٹے، ہاتھ پھیلائے، بچہ ہمت کر باپ کی گود میں آ گیا۔ ہائے حسین نے کیا کہا ہوگا، یہ کہا